جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، وقت ہوا چاہتا ہے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کا۔ مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ دار الافتاء اہل سنت نارتھ کراچی، باب المدینہ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی نوید چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ مرکزی دار الافتاء اہل سنت راول پنڈی میں الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کال مفتی جمیل مدنی صاحب کے لیے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی،
میں لاہور میں جاب کرتا ہوں اور ہر ہفتے لاہور میں جاتا ہوں، اور 5 دن میں ادھر رہتا ہوں، حالانکہ مجھے ادھر سرکاری گھر رہائش بھی ملی ہوئی ہے۔ کیا مجھ پہ قصر نماز ہوگی یا میں ادھر مقیم ہوں مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟
یہ نہیں بتایا کہ کہاں رہتے ہیں، اصل ان کا مقام کیا ہے، پھر بھی آپ ارشاد فرمائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگر یہ جو سائل محترم ہیں، اگر یہ لاہور میں 5 دن رکتے ہیں اور اس کے بعد 2 دن اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اگر ان کا اور لاہور کا، ان کے شہر کا اور لاہور کا فاصلہ اگر 92 کلومیٹر سے کم بنتا ہو، تو یہ جس طرح اپنے شہر میں مقیم ہوتے ہیں تو اسی طرح لاہور اگر پہنچیں گے تو وہاں پر بھی مقیم ہوں گے، اور مکمل نمازیں جو ظہر عصر عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کو مکمل 4 رکعت والی فرض کے طور پہ ادا کریں گے۔
ٹھیک ہے۔
اور اگر ان کا جو آبائی وطن ہے، شہر ہے، اس کے اور لاہور کے درمیان 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا فاصلہ ہے، یعنی دونوں شہروں کی آبادی کے درمیان جو ڈسٹینس ہے،
شہروں کے اختتام کے اندر اندر جو ہے معاملہ،
تو جو رستہ ہے، درمیانی مسافت ہے، وہ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد بنتی ہو، تو اب چونکہ یہ ہر ہفتے ان کی روٹین یہ ہے کہ یہ 5 دن کے لیے وہاں جاتے ہیں اور 2 دن اپنے گھر آنے جانے اور وہاں رہنے میں خرچ ہوتے ہیں، تو لاہور ان کا وطن سفر ہوگا، یہ لاہور میں مسافر ہوں گے، اور مسافر ہونے کی حیثیت سے ان پر جو ظہر عصر اور عشاء کی جو فرض نمازیں ہیں، ان میں 4 رکعت فرض کے بجائے یہ 2-2 رکعت فرض ادا کریں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ لاہور میں ہی کسی امام جو مقیم ہیں ان کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے، تو مقیم چونکہ 4 رکعت نماز ادا کریں گے تو یہ بھی ان کے اتباع میں 4 رکعت ہی ادا کریں گے۔
ٹھیک ہے۔
لیکن جب یہ اکیلے پڑھ رہے ہیں کہ جماعت فوت ہو گئی، تو اب یہ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ 2 رکعت نماز ظہر عصر اور عشاء میں فرض کی ادائیگی 2 رکعتوں پر مشتمل کر کے کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں قصر کریں گے۔ پھر امامت کے لیے بھی ان کو آگے پیش کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ نمازیوں کو کیا کہیں؟ تو دیکھیں، آپ کا نماز کے لیے آگے بڑھنا، مسافر بھی امامت کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ مسافر نے 2 ہی رکعتیں پڑھانی ہیں، مقیم مقتدیوں کی وجہ سے وہ 2 رکعت فرض کو 4 رکعت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے 4 رکعت پڑھا دی तो जो इसके पीछे मुकीम होंगे वो तीसरी और चौथी में भी शरीक होंगे, तो उनकी नमाज इनके पीछे अदा नहीं होगी,
इनकी हो जाएगी अपनी,
इनकी अगर इन्होंने दो रकात पे कादा किया है और फिर तीसरी चौथी पे अगर खड़े हो गए तो इनकी अपनी फर्ज की अदायगी तो हो जाएगी, लेकिन मुसाफिर के ऊपर कसर वाजिब है।
ठीक है,
और अगर किसी ने यह वाजिब अदा नहीं किया चाहे भूले से चाहे जानबूझकर, तो उसको अपनी नमाज दोबारा से उसका इयादा करना होगा।
ठीक है,
तो अब यह है कि अगर ये नमाज पढ़ा रहे हैं तो ये अगर बतौर इमाम आगे बढ़ते हैं और ये मुसाफिर हैं तो ये सिर्फ दो ही रकत पढ़ाएंगे, और नमाज पढ़ाने से पहले ये मुकीम मुक्तदियों में ये वजाहत कर दें कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं दो ही रकत पढ़कर सलाम फेर दूंगा, तो आपने तीसरी और चौथी रकत अदा करनी है। लेकिन तीसरी और चौथी रकत अदा करने का तरीका यह होगा कि तीसरी रकत में जब खड़े होंगे तो सूरह फातिहा जितनी देर तक पढ़ी जाती है इतनी देर तक मुक्तदी खामोश खड़े रहेंगे,
ठीक,
फिर रुकू और सुजूद करेंगे, और इसी तरह चौथी रकत में जब खड़े होंगे तो सूरह फातिहा जितनी देर में पढ़ी जाती है इतनी देर तक खामोश खड़े रहेंगे और फिर रुकू सुजूद करके अपनी नमाज को कम्प्लीट करेंगे।
ठीक, अच्छा बीच में आपने जवाब के दौरान मैंने पूछा भी आपसे कि इनकी अगर इन्होंने तीन से या चार रकतें पढ़ी कादा भी किया तो हो जाएगी, ये तो इमामत के दौरान था, अकेले में भी अगर कोई मुसाफिर चार पढ़ लेता है तो उसकी नमाज हो जाती है?
वही, क्योंकि मुसाफिर पे दो रकत पढ़ना ही ये लाजिम है,
चार
पे दो रकत पर बैठना फर्ज है।
ठीक है,
तो अगर इन्होंने अकेले भी ना कोई मुसाफिर नमाज पढ़ रहा हो और वो दो की जगह चार पढ़ लेता है, चाहे भूले से पढ़े या उसको मसला ही नहीं पता, वो अपने जोन में चार पढ़ रहा है जबकि वो शरीय एतबार से मुसाफिर था, तो उसको अगर उसने कादा उला यानी दो रकत पे अगर वो बैठा था तो उसकी फर्ज की अदायगी हो गई, लेकिन उस पर लाजिम है कि इसकी जो अदायगी जिस तरह की अदायगी शरीयत मुताहरा को मतलूब थी कसर के साथ, लेकिन इसने कसर नहीं की तर्क वाजिब किया, तो इस वाजिब तर्क करने की वजह से उसको अपनी ये नमाज दोबारा से अदा करना इस पर वाजिब होगा,
दोबारा
वाजिब होगा।
ठीक है, बिल्कुल एहतियात की हाजत है, और मुसाफिर की जो नमाज के अहकाम है बहुत पेचीदा भी हो जाते हैं, बार दफा समझ नहीं पड़ती, लोग अपने तौर पर ही क्यास कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि शायद हम इस कैटेगरी में आते हैं, तो जैसा कि साहिल मोहतरम ने सवाल भी किया, मुफ्ती साहब ने भी सूरतें बनाकर जवाब दे दिया, अगर ऐसा है तो ये होगा, अगर ऐसा है तो ये होगा। तो ये जो साहिल थे हमारे साथ कॉलर, ये कोई भी इस तरह का शख्स है उसको चाहिए कि अपने हवाले से बाकायदा किसी मुफ्ती साहब से रابطہ करें, आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फोन नंबर पर रابطہ करें, क्योंकि आपने आपका सफर का सिलसिला रहता है और ये लाखों में तादाद होगी जो कि नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, और बाजों की जो है वो मुसाफत बन जाती है, बाजों की मुसाफत शरई नहीं बनती, लेकिन नहीं समझ आ रहा होता कि करना क्या है, तो हमेशा ऐसे मामलों के अंदर हमें बाकायदा रहनुमाई देना चाहिए। ये अब जवाब जो दिया गया है ये एक जनरल जवाब था और बहुत सारे लोगों के हिसाब से था, लेकिन आप किस कैटेगरी में आते हैं ये फैसला आप खुद ना करें तो बेहतर है, किसी मुफ्ती साहब से इसका जवाब ले लिया जाए और अपनी कंडीशन, अपना घर, अपनी सारी चीजें जो है वो मालूमात ले ली जाए, फिर सवाल पूछा जाए तो इंशाल्लाह सही जवाब मिलेगा। मजीद मुसाफिर की नमाज के बारे में आकाम जानना हो, सीखना हो, मसाइल समझना हो, तो मेरे अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा रिसाला है मुसाफिर की नमाज, नमाज के अहकाम किताब है, ये रिसाला उसमें मौजूद है, अलग से भी मिल जाता है और आप उस किताब के अंदर से भी हासिल कर सकते हैं, दीगर जबानों में भी इसकी ट्रांसलेशन मौजूद है, आप इसको पढ़िए इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। मुफ्ती नवी चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक कॉल इनके लिए भी सिलसिले में शामिल करते हैं। जी
मुफ्ती साहब से ये मेरा सवाल है कि अगर 6 साल का बच्चा हो उसको उम्रे पे ले जाना चाहे आदमी, तो उसको एहराम पहनाया जाएगा या नॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहनाए जाएंगे? जज़ाकअल्लाह।
आमीन आमीन। जी हुज़ूर।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। 6 साल का बच्चा उमूमन ना समझ होता है और इतना ज्यादा समझदार नहीं होता, लेकिन जब उसको एहराम पहनाया जाएगा तो बेहतर यह है कि उस बच्चे को भी एहराम की चादरें उस जो वली उसके साथ मौजूद है वो पहना दे, और जो उसका आम लिबास सिला हुआ पहना हुआ है वो लिबास उतार दिया जाए, और उसके बाद उसका जो वली है, जो करीबी वली है, जैसे उसका वालिद है, फिर उसका दादा है, अगर वो नहीं है तो फिर उसका भाई है, नहीं है तो उसका चचा है, कोई भी ऐसा उसका वली मौजूद है उसके साथ, तो वो उसकी तरफ से नियत कर ले और वो उसकी तरफ से बाकी अफ़ाल अदा कर दे, तो इंशाल्लाह उसकी तरफ से उमरा हो जाएगा और दोनों को उसका सवाब मिल जाएगा। اور اگر اس کو احرام کی چادریں نہیں پہناتے لباس نہیں پہناتے تو بھی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس کو بھی وہ لباس پہنا دیا جائے۔
ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف سے جو افعال کا آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے یا اس کو بھلے کہیں ہوٹل میں چھوڑ دیں یا وہیں مطاف میں بٹھا دیں، خود اس کی طرف سے سعی کرتے رہیں طواف کرتے رہیں، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔
وہ جب اس کو ساتھ لے کر جائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی خود جو اپنے افعال کریں گے اور عمرہ کے ارکان ادا کریں گے، جیسے کہ وہاں پر طواف کرنا ہے یا نوافل پڑھنے ہیں یا سعی کرنی ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھا جائے، تو وہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے تو اس کا اس کی طرف سے اس کے ساتھ کرتا جائے تو وہ اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، تو اس کی جمیل صاحب یہ ارشاد فرمائیے، بعضوں کو دیکھا جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ کپڑے بھی پہنا سکتے ہیں، تو بعض پھر بچوں کو دیکھا کہ ہم احرام بناتے ہیں تو تہمن والی جو چادر ہوتی ہے اس کا انہوں نے لاسٹک ڈالی ہوتی ہے، یعنی وہ شیپ آ جاتی ہے کہ اس میں بھی احرام کی طرح کے کپڑا پہنا ہوا اپنا، تو اس میں تو حرج نہیں ہوگا نا کوئی بچوں کے حوالے سے؟
نابالغ بچہ یہ چونکہ مکلف نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ایک مکلف عاقل بالغ شخص کے لیے ہیں، تو یہ چونکہ نابالغ ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بھی اس ادا کو ادا کرنے میں جتنا مشابہت رکھ سکتا ہے اس مشابہت کے اعتبار سے، تو اس کو سلا ہوا عام لباس جو پہنا ہوتا ہے وہ اتار کے، یہ جو بتایا گیا کہ احرام کی چادریں اس کو بھی پہنا دی جائیں، تو اگر بچے کو احرام کی چادریں بغیر اس لاسٹک کے پہنائیں گے تو بار بار اترتا رہے گا، وہ اسی میں ہی مطلب الجھ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بچے چونکہ مکلف تو ہیں نہیں، تو اس لیے ان کو کسی حد تک قدرے محرم اور عمرہ کرنے والوں کی مشابہت دلاتے ہوئے، اس طرح اگر کسی نے احرام کے جو تہبند والی چادر پہ لاسٹک سی دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوئی بالغ شخص مکلف وہ اس طرح اپنے احرام کے اندر نہیں کر سکتا۔
ایسے دکھتے تو ہیں، ایسے لوگوں نے ہوتا ہے کہ وہ لاسٹک پہنی ہوتی ہے، شاید یہ ذہن ہوگا یار ہم سے تو سنبھالی نہیں جاتی، کیا یہ عذر بنایا جا سکتا ہے؟ بچے سے نہیں سنبھالی جائے گی، تو کوئی بڑا بھی سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے آج تک ایسا نہیں کیا اور اتفاق نہیں ہوا تو میں تو اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تو
جب ایک کام کرنا ہے نا تو اس کام کو جب کرنے کا وقت آ جائے تبھی شروع نہیں کیا جاتا، اس سے پہلے آدمی اس کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، تو یوں جس کو عمرے پر جانا ہے اور حج پہ جانے کا اس کا موقع ہے تو اس کو احرام کی چادریں پہننے میں باندھنے میں لپیٹنے میں اگر دشواری ہو رہی ہے تو گھر کے اندر رہ کر آدھے پونے گھنٹے اس کا پریکٹس کرتا رہے، چلے پھرے مطلب اسی میں لیٹنا بیٹھنا کچھ دن کرے رات میں اپنے گھر میں، تو وہ کوئی احرام کی پابندیاں تو شروع نہیں ہوں گی، لیکن وہ پریکٹس کر رہا ہے کہ میں اس طرح ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں نہیں ہوتا،
یہ پردگی سے بھی کیسے محفوظ رہے گا اس کو بھی دیکھ لے،
تو یہ سب چیزیں یوز ٹو ہو جائے گا، تو جب موقع آئے گا اس وقت احرام کی چادر پہننے کا عمرے کی حالت میں یا حج کی حالت میں تو پھر دشواری نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، دو مدنی مشورے، ایک تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ احرام کی چادر پہننے کی پریکٹس کرے گھر کے اندر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب حاضری کے لیے یہاں سے نکل رہے ہیں اس سے دو دن پہلے احرام ہمارے گھر پر آئے اور بیگ میں رکھ دیا جائے اور جب نکلنے لگے تو اس وقت پہنے تو اب پریشانی ہوگا، اب کیا کریں گے؟ بعض تو ایئرپورٹ پر جا کر پہنتے ہیں، بعض تو پلین کے اندر جہاز کے اندر جا کر پہنتے ہیں چادریں پیٹتے ہیں، تو پھر اگر نہیں آتی ہوں گی تو مسائل ہوگا، پریکٹس ضروری ہے۔ اس کے لیے امیر اہل سنت نے حج و عمرہ کی تربیت جو مختلف مواقع پر فرمائی، اس کی وی سی ڈیز بھی ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے مدنی چینل پہ جو سلسلے ہوئے یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہوتے ہیں، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے بہت سارے سلسلے ہیں حج کی تربیت کے حوالے سے، جن میں پریکٹیکلی احرام باندھنے کا طریقہ سمجھایا گیا کہ چادروں کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے اس کو لپیٹنا ہے، اس طریقے سے آپ بے پردگی سے بچیں گے، کیونکہ اب تو الحمدللہ مسلمان عاشقان رسول پورا سال ہی حاضری مدینہ کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں اور حج کے صحیح دن میں تو بہت سارے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی سیکھیے۔ ایک اپلیکیشن بھی حج و عمرہ کا طریقہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے بنائی ہوئی ہے، اب اس کو بھی لے لیں، اس میں بھی جگہ بہ جگہ پریکٹیکل اور تصویروں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ مناسک تو حج و عمرہ کے موقع پر کیے جاتے ہیں ہم نے ادا کرنے ہیں، تو یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا مدنی مشورہ جو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں بالخصوص ابھی جب عمرے کے لیے جائیں گے تو چونکہ وہ دو پٹی والی چپل پہننی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی وہ ٹخنا کہیں گے
جو پاؤں کی
پاؤں کا جو بھار ہے ہڈی وہ نظر آنی چاہیے چھپنی نہیں چاہیے تو پریکٹس نہیں ہوتی نارملی ہم بوٹ پہن رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے چپل پہن رہے ہوتے ہیں اور اب اس کے ساتھ پہن کر چلنا اور کئی دفعہ میلوں بھی چلنا پڑ جاتا ہے حرم شریف کے مضافات میں بھی چلنا ہو ہوٹل سے لے کر حرم تک آنا ہو تب بھی بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے پریکٹس نہیں ہوتی تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو جب بھی سفر مدینہ کی سعادت ملے اس سے کچھ دن پہلے اپنے عام معمولات میں اس چپل کو کہ جو آپ نے وہاں جا کر پہننی ہے وہ یا اس طرح کی چپل کو پہننے کی عادت بنا لیں گے تو پریکٹس بھی ہو جائے گی اور اس موقع پر انشاءاللہ عزوجل آپ کو آسانی بھی ہوگی پریشانی سے آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چپل مناسب ہے چینج کرنی ہے تو موقع پر چینج بھی کر لیں گے وہاں جا کر اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان مدنی مشوروں پر عمل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی ناظرین اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں جو ہمارا سلسلہ دیکھتے رہتے ہیں اللہ تعالی سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے بار بار میٹھے مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے اسی سال ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری عطا فرمائے ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی
مولانا عباس عطاری بصیرپور سے عرض کر رہا ہوں میرا دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں یہ سوال عرض ہے کہ سنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے سامنے حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے آنے سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کیا اس دور کے اندر جو جن کی بیٹیاں وغیرہ ہیں تو کیا ان کے والدین کو بھی یعنی کہ کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے گا
شہزادی کونین حاضر ہوتی تو سرور دو عالم کھڑے ہو جاتے کیا حکمت ہے اس میں
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرماتے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کو بوسا دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے اور اسی طرح کی ادا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت کیا کرتی تھیں کہ جب حضور ان کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ بھی حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیتی اور اپنے ساتھ حضور کو بٹھایا کرتی تھیں تو اب یہ جو احادیث کریموں میں یہ جو وقف بیان کیا گیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث میں اس واقعے کی روایت فرما رہی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کی مشابہت کرنے میں ہم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا ہے کہ جو حضور کا عمل ہوتا اسی طرح کا یہ بھی عمل کیا کرتی تھی تو اب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے کھڑا ہونا اور ان کا حضور کے لیے کھڑا ہونا مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی میں اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت فاطمہ کا کھڑا ہونا یہ حضور کی تعظیم کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ان کے والد ہیں وہیں اللہ کے رسول بھی ہیں حضور کا درجہ بہت بلند و بالا ہے تو آپ کی تعظیم کے لیے ہی کھڑی ہو جایا کرتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ان کے آنے پر تو یہ جس طرح ایک پیار اور محبت اور یہ چہیتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں جو چار صاحبزادیاں تو ان میں تین کا حضور کی زندگی میں ہی وصال ہو گیا تھا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے چھوٹی تھیں اور صرف یہی ظاہری طور پہ حیات تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور ان کی اس محبت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کے آنے پہ کھڑا ہونا ان سے محبت کا اظہار ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت محبت فرمائیے کیونکہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا مکہ مکرمہ میں ہی انتقال ہو گیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یعنی وصال ہونے کے والدہ کے انتقال کے بعد حضور ہی نے ان کی تربیت فرمائی اور پرورش فرمائی، تو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، تو آپ کے لیے قیام یہ پیار اور محبت کی وجہ سے تھا. اور اس میں یہ بھی ہمارے اس زمانے کے لوگ بھی اس سنت عظیمہ پر عمل کرنا چاہیں تو ضرور اپنے گھر کو ایک امن و امان کا اور ایک محبتوں کا وہ گہوارہ بنا سکتے ہیں کہ باپ کے آنے پر بیٹی تعظیمن کھڑی ہو جائے، اور یہ صرف بیٹی ہی کے لیے نہیں
بیٹے کے لیے،
بیٹے بھی اپنے والد کے آنے پر تعظیمن کھڑے ہو جائیں. اور احادیث کریمہ میں ہمیں معظم ہستیوں کے لیے کھڑے ہونے کا عمل اور اسی طرح حکم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قومو لسیدکم، صحابہ سے ایک وفد آیا اور ان کے سردار بعد میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ تعظیمن کسی معظم ہستی کے لیے قیام کیا جا سکتا ہے، کھڑے ہم بیٹھے تھے ان کے آنے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ عمل اولاد کو چاہیے کہ والد صاحب یا والدہ جب ان کے گھر آئیں، ان کے کمرے میں آئیں یا یہ کامن روم میں بیٹھے ہیں تو وہاں اگر والد یا والدہ اپنے کمرے سے نکل کے وہاں آ رہے ہیں تو تعظیمن یہ کھڑے ہو جائیں، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیں اور قیام کریں، تو ایک محبت کا اظہار کریں. اسی طریقے سے جب شادی ہونے کے بعد بیٹیاں اپنے والدین کے گھر آئیں تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ محبت کا ایک اظہار کریں، اور بچیوں کو اپنے جب والدین کے گھر آنے کا موقع ہوتا ہے تو خوشی سے آتی ہیں کہ وہ میکے جا رہی ہیں
اپنے گھر آ رہی ہیں.
تو ایک محبت جب بچی کو اپنے گھر پہ ملتی ہے، والدین کی طرف سے بالخصوص ملتی ہے، تو مطلب اگر کوئی غم اس بچی کو اپنے سسرال میں کوئی ہوگا تو یہاں جو محبت ملتی ہے تو وہ غم بھول جاتی ہے. تو یوں والدین کو بھی چاہیے.
اگر والدین کا لفظ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، والدین نہیں ہیں، بڑے بھائی ہیں جو سرپرست ہیں ان کے ساتھ، والدین انتقال فرما چکے ہیں، تو وہ بھی یہ عمل تو کر سکتے ہیں.
منع کسی کے لیے نہیں ہے. اس میں گویا ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے جو بالکل واضح ہے کہ چھوٹوں سے شفقت محبت کا یہاں پر ایک سلوک پایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتی تھی تو وہاں ایک تعظیم پائی جا رہی ہے. تو یہ تعظیم کا عمل گویا بڑوں کی تعظیم کرنی ہے اور چھوٹوں سے پیار کرنا ہے.
ماشاء اللہ. اور بیٹیوں کا جو بیٹیوں کے حوالے سے بھی کہ بیٹی کی عزت اور احترام اس واقعے کے اندر، اس عمل کے اندر ہمیں ملتا ہے، تو اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے محبت رکھنی چاہیے. اور بیٹی کی پیدائش پر جو لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے یعنی عجیب و غریب بعضوں کی کیفیت ہوتی جاتی ہے، تو ان کو بھی اس طرح کی باتوں سے درس حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال چلا دیجیے.
قصر نماز سے پہلے کی سنتے ہیں اور جو بعد کی سنتے ہوتی ہیں وہ اپنے آبائی علاقے میں پہنچ کر پڑھنی پڑتی ہیں. گاڑی راستے میں اتنی ٹائم کھڑی ہوتی ہے کہ صرف قصر نماز بندہ ادا کر سکتا ہے. تو پہلے کی سنتے ہیں اور بعد کی جو سنتے ہیں وہ کس طرح ادا کرنی چاہیے؟
جی حضرت،
اگر یہ وقت نماز کا باقی ہے اور یہ اپنے گھر پہ پہنچ چکے ہیں تو جو سنت بادیا اگر ادا نہیں کی تھی تو ادا کر لیں، اور اگر ایسا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے اور سفر کی جو مشکلات کی وجہ سے صرف فرض ہی انہوں نے ادا کیے تھے، سنت قبلیہ یا بادیا ادا نہیں کی تھی، اب جب یہ گھر پہنچتے ہیں تو نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے تو اب سنتوں کی قضا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو سنتوں سے ہی متعلق سوال، ایک میسج آیا ہوا کہ اگر سنت قبلیہ اذان سے پہلے پڑھ لی جائیں تو کیا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اذان نہیں اور ہم نے سنت قبلیہ پڑھ لی، ادا کر لی، تو کیا کرنا ہے؟
عام طور پہ مغرب کی نماز کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں ان میں جو اذان ہے وہ 15-20-25 منٹ پہلے ہو جاتی ہیں. تو اگر، اور یہ جو اذانوں کا سلسلہ ہے یہ وقت شروع ہونے کے بعد ہی اذان کہی جاتی ہے، تو سنت قبلیہ کا جو وقت ہے وہ نماز کا وقت شروع ہونے سے ہی اس کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کسی نے اذان سے بھی پہلے سنت قبلیہ پڑھ لی ہیں تو وہ سنت ادا ہو گئی. البتہ بہتر یہ ہے کہ سنت قبلیہ کو ایسے وقت میں ادا کیا جائے کہ اس کے فوراً بعد فرض نماز ادا کی جائے.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اور اسی طرح سنت بادیہ جو ادا کی جائیں گی تو وہ فرض نماز کے فوراً بعد بغیر کسی کلام کیے، بغیر کسی دنیاوی کام میں پڑھے، فوراً فرض کیا، فوراً بعد سنت بادیہ کی ادائیگی کرنی چاہیے. کہ درمیان میں جو گیپ آئے گا، جیسے بعض لوگ ہیں فرض نماز ادا کرنے کے بعد وہ بات چیت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایک تعداد ہے جو سنتیں پہلے فرض نماز کے بعد پیچھے آ جائیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, دو چار پانچ منٹ کے بعد پھر سنت ادا کریں گے, تو سنتیں یوں ادا تو ہو جاتی ہیں لیکن ثواب میں کمی آتی ہے.
ٹھیک ہے,
اس لیے ثواب پورا چاہیے تو فرض نماز کے فوراً بعد
سنتیں
ادا کریں.
ٹھیک ہے, سنتیں پڑھ لی جائیں. اچھا, اس سے پہلا سوال خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا, ان کے عمل سے متعلق تھا. عموماً جو ہم کتابوں کے سلسلے میں حوالے دیتے ہیں نماز کے احکام و فقہی موضوعات پر, ہم کہتے ہیں کہ آپ کتابیں پڑھیے. اس حوالے سے بھی کہ اہل بیت اطہار کی سیرت, ازواج مطہرات کی سیرت, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت اور اس طرح کی جو ہماری عظیم ہستیاں ہیں ان سے متعلق, ان کے واقعات, ان کے عمل, ان کے سیرت سے بھی متعلق الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے المدینہ العلمیہ کتاب, ان سے بہت ساری کتابیں الحمدللہ شائع کی ہیں. آپ ان موضوعات کے حوالے سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے, اور کرنا چاہیے ہم سب کو, ان باتوں کو سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور یہ پڑھ کر درس حاصل کرنا چاہیے. تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا مکتبۃ المدینہ سے ان کتابوں کو حاصل کر لیں. میرا ناقص مشورہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کو چاہیے, ممکن ہو اگر جس جس کے لیے, جس کے پاس یہ سہولت ہو, تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں جو بک لائبریری ہے اس کا ایک دفعہ وزٹ کر لیا جائے کہ اس میں کون 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 سی کتابیں موجود ہیں اور کس طرح کے موضوعات پر کتابیں دستیاب ہیں. الحمدللہ کوشش ہمارے شعبے کی ہوتی ہے کہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے کتابوں کو وہاں رکھا جائے, اور وقتاً فوقتاً کتابیں آتی ہی رہتی ہیں. عقائد پر آپ کو کتابیں چاہیں, مسائل سیکھنا چاہیں, اگر اصلاحی جو باطن کی اصلاح سے متعلق کتابیں چاہیں, جس موضوع پر بھی جائیں گے انشاءاللہ بے شمار کتابیں ہمیں ملیں گی. قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, تو بہترین نسخے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. اور کم و بیش تمام ہی کتابیں دعوت اسلامی کے جو مکتبۃ المدینہ ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں الحمدللہ وہاں پر موجود بھی ہوتی ہیں, آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. راول پنڈی مفتی نبی چشتی صاحب سے ہم کال لیتے ہیں. جی, ان کے لیے
قبر پر اگر بتیاں یا دیا جلانا اور قبر کو چومنا, کیا یہ سب کرنا جائز ہے؟
جی حضور,
پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر علماء نے آگ یا آگ سے بنی یا پکی ہوئی چیز یا جس کے اندر آگ ہو اس کو لگانے سے منع کیا ہے. تو اب اگر بتی کے اندر بھی آگ سلگ رہی ہوتی ہے, اسی طریقے سے دیا جو جلایا جاتا ہے اس کے اندر باقاعدہ آگ جل رہی ہوتی ہے, تو ان کو قبر کے اوپر جلانا منع ہے, اوپر لگانا منع ہے. قبر کے ارد گرد کہیں سائڈ پہ اگر لگانا چاہیں, اور نیت یہ ہو کہ جو لوگ وہاں پر قبر آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے اصال ثواب کے لیے, تو ان کو دیا کی وجہ سے روشنی ملے گی اور اگربتی کی وجہ سے ان کو خوشبو حاصل ہوگی. اگر وہاں کہیں قریب میں کوئی بدبو وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہے تو وہ دور ہوگی, تو اچھی نیت ہے, بہتر ہے. لیکن اگر وہ وہاں ضرورت نہیں ہے روشنی کی, پہلے سے ہی روشنی موجود ہے, تو پھر دیا جلانا کوئی ضرورت اس کی نہیں. اسی طریقے سے جو دوسری بات پوچھی کہ قبر کو چومنا, تو فی نفس ہی قبر کو چومنا جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ قبر کو نہ چوما جائے, بلکہ جتنا ادب اور احترام زندگی کے اندر تھا اسی طریقے سے قبر کے پاس آ کر پاؤں والی جانب سے داخل ہو کر چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر پہلے سلام پیش کیا جائے, اس کے بعد جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کر اصال ثواب ان کے لیے کر دیا جائے, اور دعا جو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے, ان کو پہلے اصال ثواب کیا جائے, ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جائے تو بہتر ہے.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب کے لیے. جی,
میرا سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو اور بیوی جھگڑے کے دوران اپنے شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں آج سے تمہاری بہن ہوں, تم میرے بھائی ہو, تو اس بارے میں علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟
جی, علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں, شریعت کیا کہتی ہے؟
شریعت مطہرہ نے میاں اور بیوی کے درمیان یہ بہن بھائی والا رشتہ نہیں رکھا. تو چونکہ جو بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے یہ حرمت والا رشتہ ہے, اور حرمت کے پیش نظر ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا, تو یہ حرمت نہیں تھی. مرد اور عورت کے درمیان تبھی ان کا نکاح ہوا تھا, تو اب ایسا لفظ استعمال کرنا جو نسبی حرمت کے لیے خاص ہے بھائی کا یا بہن کا, تو میاں آدمی کو اپنی بیوی کے لیے بہن, ماں, بیٹی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں. اسی طرح عورت کے لیے بھی اپنے شوہر کے لیے بھائی کا لفظ یا بیٹے کا لفظ یا باپ کا لفظ, ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ عورت نے غصے میں کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو. عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید کوئی طلاق ہو جاتا ہے.
یہ بہت زیادہ لوگ
تو اس سے طلاق نہیں پڑتی, لیکن اس طرح کے جملے کہنے والی عورت وہ گناہگار ہوگی.
اچھا,
کہ جب یہ رشتہ ان کے درمیان ہے ہی نہیں اور آج سے تم میرے بھائی ہو. اسی طرح آدمی بھی کہہ جاتا ہے اس کے جواب میں, ٹھیک ہے آج سے تم میری بہن ہو. تو اس طرح یہ آدمی
کہہ دیا, باجی کہہ دیا, ماں کہہ دیا,
تو اس طرح یہ گناہگار ہوں گے.
ٹھیک ہے,
لیکن ان کا رشتہ اس دیوار پر طلاق کی صورت میں کوئی حکم جاری نہیں ہوگا, لیکن اس طرح کے الفاظ سے بچنا بہت ضروری ہے.
یہ غلط فہمی ہے, کیونکہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ غلط شائبے میں آ جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسے؟
اصل میں ایک شرعی اعتبار سے ایک زہار شریعت مطہرہ میں جس طرح طلاق ہے, تو اس طرح کی چیزوں میں سے مرد عورت کے مابین ایک حرمت کا ٹیمپریری عارضی طور پر ایک حرمت واقع ہو جاتی ہے, اس حرمت کا سبب زہار بنتا ہے.
ٹھیک ہے,
اور زہار کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی عورت کو اپنے اوپر تشبیہ ہے اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا ان عورتوں کے ساتھ جن سے اس کا نکاح نسبی اعتبار سے حرام ہوتا ہے, تو ایسی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اپنے اوپر حرام کرے.
تشبیہ
سے مطلب جیسے ایک آدمی اگر زہار یوں ہوگا, جیسے ایک آدمی اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے تو میرے اوپر میرے ماں کی طرح ہے.
ٹھیک ہے, یعنی جو اس کا حکم ہے وہ,
یا یوں کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, یعنی اپنی محارم عورتوں کے ان اعضاء کے جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے, ان اعضاء کے ساتھ اپنی عورت کو تشبیہ دے کے جس طرح وہ دیکھنا سطر والے حصے ان کو دیکھنا حرام ہے, ایسے ہی تو بھی مجھ پہ حرام ہے. تو یہ ایک زہار والی صورت بن جاتی ہے.
غلط فہمی
ہوتی ہے. اب زہار سے یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے, لیکن اس سے طلاق نہیں پڑتی. اس میں یہ ہے کہ جب تک اس کا وہ کفارہ ادا نہ کر دے مرد, تو جب تک وہ کفارے کی ادائیگی نہیں کرے گا میاں بیوی کے درمیان جو ایک عارضی حرمت تھی وہ ختم نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
تو اس کو اگر تفصیلی طور پہ پڑھنا چاہیں تو 28ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ, اس سورہ مجادلہ میں ایسی ہی ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جن کے شوہر نے زہار کر لیا تھا اور اس وقت حکم طلاق کا ہوتا تھا.
قرآن پاک میں پورا واقعہ
قرآن پاک کے اندر 28ویں پارے کے شروع میں موجود ہے. تو تفسیر صراط الجنان سے اس کو اگر آپ تفصیلی طور پہ اس واقعے کو بھی پڑھ لیں, اور اگر کسی نے زہار کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے, اور یہ حرمت جو مرد عورت کے درمیان آ گئی یہ ختم کیسے ہوگی, تو ڈیٹیل کے ساتھ وہاں موجود ہے. مزید بہار شریعت کے اندر بھی 8ویں حصے میں زہار کا بیان موجود ہے. تو اب یہ ہوتا کیا ہے, حکم کچھ اور ہوتا ہے عوام کے درمیان,
اس میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں, تو اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں
اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, لیکن عوام یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس سے کچھ ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے,
تو بہرحال ایک چیز غلط ہے, اگرچہ اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑ رہا, ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے. مرد عورت کو اور عورت اپنے شوہر کو بھائی بہن نہیں کہہ سکتی.
ٹھیک ہے, بالکل اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے. اگرچہ حرمت تو واقع نہیں ہو رہی, لیکن کہنا تو یہ درست نہیں ہے, گناہگار بھی ہوں گے. تو بالکل, اور اچھا جو پھر فرمایا کہ اس پر حکم شریعت بھی نہیں لگتا نکاح کی حرمت کے حوالے سے, تو اب جو نہیں لگتا اس کو سمجھ لینا یہ بھی درست نہیں ہے. حکومت واقع نہیں ہوئی اور
عوام سے ہی پوچھ رہی ہوتی,
لیکن وہ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے یہ تو یہ ہو گیا, تو یہ بھی تو ہوتا ہوگا.
بیٹی کو دکھا رہے
گھروں کے مفتی جو ہیں وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں.
اس لیے جس طرح ہم چھوٹی بڑی بیماری کے اندر کسی چلتے پھرتے آدمی سے مشورہ لے کے علاج نہیں کرتے, کسی اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں, تو یوں ہی جو شرعی مسائل ہیں تو ان کے لیے بھی جو اس کے ماہرین ہیں یعنی جو مفتیان کرام ہیں علماء دین ہیں مستند, انہیں سے رجوع کیا جائے گا.
جزاک اللہ. ایک آخری کال مفتی جمیل صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں. جی
ماشاء اللہ, بہت پیارا سلسلہ ہے دار الافتاء اہل سنت. حضور پیرا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر صدقہ جو ہے وہ کریں, سر کا گوشت لے کر آئیں بازار سے اور اپنے گھر کے افراد سے سر سے وار کر وہ قبرستان میں پھینکیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو حضور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے کرنا کیسا ہے کہ میں گوشت کو پھینک دیں قبرستان میں پھینک کر پھر مڑ کر نہیں دیکھنا, کہتے ہیں کہ مڑ کر دیکھا تو الٹا ہو جاتا ہے, تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟
انڈا پھینک دیں، روٹی پکا کر اس کو پھینک دیں، گوشت پھینک دیں، مختلف چیزیں ہیں، تو دیکھنا نہیں پیچھے.
اس میں جیسے مختلف قسم کے عاملین یہ اس طرح کی چیزیں گھڑتے رہتے ہیں، تو بہرحال صدقہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گوشت ہے تو وہ سر پہ گھمایا جائے 7 دفعہ تو یوں کیا جائے،
ضروری نہیں.
یا مائیں اپنے بچوں کا صدقہ نکال رہی ہوتی ہیں تو وہ 10 کا نوٹ تو 100 کا نوٹ وہ 6, 7, 8 دفعہ وہ گھماتی ہیں پھر دیتی ہیں، اور عام طور پہ وہ بندہ بھی لینے والا بھی ڈر جاتا ہے صدقے کا. ہوتا تو ویسے بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، نفلی صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتا ہے، لیکن اس طرح جو وار کر دینے سے
اس کے ساتھ
تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کہ 10 کے نوٹ کے ساتھ میں کوئی بلا تو وہ حاصل نہیں کر رہا. تو یہ وارنا اور یہ گھمانا اس کا کوئی شریعت مطہرہ کی طرف سے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
اگر اتارنے کے لیے جو گھماتے ہیں مرچیں وغیرہ
الگ صورت، تو صدقہ دینے کے حوالے سے ایسا کوئی گھما پھرا کر دینا یہ شریعت نے کہیں ایسا حکم نہیں فرمایا. تو صدقہ ویسے بھی آپ کے ایک ذہن میں ہے، ایک دل میں ہے کہ میرے اوپر آئی ہوئی یہ پریشانی ہے تو میں صدقہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ آئی ہوئی پریشانی دور ہو جائے، اور صدقہ چونکہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو یوں صدقات خیرات دینا چاہیے. اب یہ قبرستان میں پھینک کر آ جانا، تو پھینک کر آنے کی صورت میں گوشت ضائع بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، سڑ سکتا ہے. تو اس کے بجائے آپ صدقہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 کلو گوشت خریدا اور نیت یہ ہے کہ میں اپنے والدہ بیمار ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں، تو کسی غریب کے گھر میں 1 کلو گوشت دے دیں. تو اس طرح جانوروں کو کھلانے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے.
نفلی صدقہ غنی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے؟
نفلی صدقہ خیرات یہ غنی نے اگر کھا لیا تو کوئی حرام نہیں کھایا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو دیں. کہ
بکرا ربا کیا نفلی صدقے میں تو خود استعمال کر سکتا،
نفلی صدقات خود بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے،
آ سکتا ہے.
لیکن اگر کوئی منت مانی تھی تو منت کی صورت میں جو بکرا منت مان لیا قربان کرنے کا، تو اب اس کی ایک بوٹی بھی خود نہیں کھا سکتا،
ٹھیک
ہے، وہ غرامہ میں صدقہ کرنا.
جزاک اللہ دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جو مدنی مشورے ہمیں اس سلسلے میں ملے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی